بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، میری طرف سے سلام قبول کیجئے. پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ راہ نجات میں آج کل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اجتہاد. اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہم نے جو عنوان انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے وہ ہے اسلام کی بقا اور جاودانگی میں اجتہاد کا کیا کردار ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب، جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن حسب معمول، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کہ پروگرام کا آغاز ہم ایک بریک سے کرتے ہیں.
اجتہاد ہر دور کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. عالم اسلام کے عظیم اور مایہ ناز فلسفی ابن سینا اس مسئلے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کے کلی اصول ثابت، تغییر ناپذیر اور محدود ہیں، لیکن حوادث اور مسائل لامحدود اور متغیر ہیں. ہر دور کے اپنے مخصوص تقاضے اور مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے اسی دور کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسلام کے کلی اصول سے واقف ہوں اور جدید مسائل و موضوعات سے آگاہ ہوں. یہی وہ افراد ہیں جو اجتہاد کی مدد سے پیش آنے والی اسلامی اور شرعی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں اور انسانیت کو حیرانی اور سرگردانی سے نجات دیتے ہیں.
ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حضور، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہے کہ آپ مسلسل یہاں تشریف لا رہے ہیں.
شکریہ آپ کا بھی، اور پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ توفیق نصیب ہے.
اجتہاد، تقلید، یہ اس کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں ہم نے کافی آپ سے سنا، اور ہمارے ناظرین کافی استفادہ کر رہے ہیں آپ کے یہ جو اہم مطالب ہیں اجتہاد اور تقلید کے سلسلے میں. آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو نقش ہے، جو رول اور کردار رہا ہے اجتہاد کا اسلام کی جاودانگی میں، اسلام کی بقا میں، اس کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے، یعنی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک جامع اور بہت ہی وسیع مذہب ہے، اور اسلام کی بقا کا جو راز ہے، وہ اصلی راز جو اسلام کی، وہ جامعیت کی، انسان کی زندگی کے جامع ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے مسائل کو آ کر حل کرتا ہے اسلام.
یہ پورا ایک ضابطۂ حیات ہے.
ایک ضابطۂ حیات ہے، اور ضابطۂ حیات سے بھی مراد یہ ہے کہ یعنی انسان کو ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے. یہ نہیں مراد ہے کہ انسان کو آ کر مجبور کیا جائے، محدود کیا جائے کہ تمہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اسی مطابق چلنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک بہترین راستہ، بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں میں ایک بہترین راستہ سامنے رکھا جائے اپنی زندگی کے لیے، کہ اس راہ پر چل کے انسان جو ہے بہتر نتیجوں تک پہنچ سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اسی جامعیت میں ایک حصہ جو ہے اسلام میں، وہ ہے یہ کہ اسلام نے جو احکام دیے ہیں، اور جو اسلام نے الہی حکم جو ہمارے لیے آئے ہیں قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جو قرآن کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکام کی جو وضاحتیں ہیں ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے، جو بیان کیا گیا ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے، جو ایک جامع احکام ہمارے پاس آئے ہیں، ان احکام نے آ کر اسلام کو بہت ہی منفرد اور بہت ہی اجاگر کر کے سامنے پیش کیا. ورنہ خوب جیسے دوسرے ادیان، بہت سارے ادیان ہیں، لیکن اس میں ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں، دوسرے دین میں بھی اچھی باتیں ہیں،
صحیح.
ہر وہ دین کے جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں کچھ اچھی باتیں
اچھی
ہیں
باتیں
جہاں تک کہ انحرافات نہ ہوئے ہوں. جتنے انحرافات داخل کیے گئے ہیں وہ اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جتنی چیزیں باقی رہ گئیں وہ اچھی باتیں ہیں، لیکن وہ ساری اچھی باتیں کامل نہیں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہے، جامع نہیں ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوں گے کہ دین کے پاس اس دین کے پاس جواب موجود نہیں ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کے لیے اس کے پاس جواب موجود ہے، اور وہ جواب کس کی طرف سے؟ پروردگار کی طرف سے موجود ہے. راہ حل موجود ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے موجود ہے، جس کو آ کر رسول اللہ نے اور ائمہ نے پیش کیا ہے. اس اعتبار سے اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسلام جاویدان ہے. اسلام کی جاویدانگی کا اصلی راز یہ ہے کہ اسلام میں سب کچھ موجود ہے، جامع مذہب ہے. یہاں پر میں صرف ایک منٹ کے لیے مختصر سے اشارہ کر دوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض ممکن ہے دوسرے مذہب کے لوگ بھی اس بات کو سنیں، اور اچھا ہے کہ سنیں دوسرے دین کے لوگ بھی، کہ اسلام دوسرے دین کو منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام جو مذہب اگر پیش کرتا ہے وہ دوسرے دین کو کامل کر دیا. چونکہ ایک ایسے زمانے میں دوسرے ادیان آئے ہیں کہ ناقص تھے، اور تمام یعنی لوگوں کا شعور اتنا بلند نہیں تھا، لوگ اس مرحلے تک نہیں تھے کہ ساری باتیں ان تک پہنچائی جا سکیں. لہذا زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، اس زمانے کے اعتبار سے ان کو دین دیتے رہے.
صحیح.
لیکن اسلام آخری الہی دین کے طور پر آیا، جس نے آ کر دوسرے ادیان کو باطل نہیں قرار دیا ہے، بلکہ دوسرے ادیان کو آ کر کمپلیٹ کر کے پیش کیا ہے،
جو الہی دین تھے.
ہاں، جو دوسرے الہی دین تھے. چونکہ الہی دین کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جو لوگوں نے اپنے دین بنائے ان کا کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں. وہ جو الہی دین تھے، اسلام نے کسی الہی دین کو آ کر باطل نہیں قرار دیا، کسی کو آ کر رد نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تمام ادیان کو ثابت کرتے ہوئے اور حمایت کرتے ہوئے آ کر ایک کامل نسخہ پیش کیا ہے انسان کی زندگی کے لیے، ایک کامل نسخہ. البتہ ایک ایسا کامل نسخہ کہ جو قیامت تک جس پر عمل کیا سکے، جو کام آ سکے. اس کے پہلے جو نسخے آئے تھے وہ خاص محدود زمانے کے لیے تھے، محدود مکان کے لیے تھے. بعض انبیاء آئے تھے کسی ایک محلے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، حتیٰ بعض کافی بڑے انبیاء کے لیے، مثلا جناب شعیب کے لیے قرآن کے 1,00,000 لوگوں کے لیے مثلا نبی بن کے آئے تھے. خوب ایک محدود زمانے کے لیے آئے تھے، محدود احکام بھی لے کے آئے تھے، لہٰذا وہ احکام آج کے زمانے میں کافی نہیں ہوں گے، ہے نا. تو جو رسول اللہ جو دین لے کر آئے وہ ایک ایسا دین لے کر آئے کہ جو آ کر پچھلے دین کی، بلکہ تاکید ہے قرآن میں کہ اصل وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پرانے انبیاء کی تائید نہ کر رہا ہو، پرانی کتابوں کی تائید نہ کر رہا ہو، اس پر ایمان نہ رکھتا ہو. شرط ایمان یہ ہے کہ پرانے انبیاء پر اور گزشتہ کتابوں پر جو ایمان رکھتا ہو. البتہ ہاں، دوسرے ادیان یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں. مثلا کرسچینٹی آ کر یہودیت کی رد کرتی ہے، یہودیت آ کر کرسچینٹی کی رد کرتی ہے، پھر وہ آ کے دونوں مل کے اسلام کی رد کرتے. اسلام نے کسی کو رد نہیں کیا ہے، نہ کسی کو باطل کہا ہے. اسلام نے صرف اس کو باطل کیا ہے کہ جو اپنی طرف سے داخل کیا گیا ہے. جو چیزیں دین میں اپنی طرف سے داخل کی اس کو باطل کیا گیا، لیکن جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے، چاہے وہ جس زمانے میں آیا ہو، اسلام اس کی تائید کرتا ہے. بلکہ اسلام ایمان کا ضروری لازمہ سمجھتا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے.
اور اسلام نے اس چیز کی بھی مخالفت نہیں کی جو اصل یہودیوں کا اصل دین تھا یا اصل،
جی ہاں بالکل،
مسیحیت تھی.
جی ہاں بالکل، اسلام اس کی تائید کر رہا ہے. صحیح پوچھیں تو آ کر اسلام نے ان کو بچایا ہے. پیغمبر جناب عیسیٰ کی شخصیت کی حفاظت قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، ورنہ انہوں نے نہیں معلوم اپنے توریت میں،
جناب مریم
جناب عیسیٰ کو کیا بنا دیا، جناب مریم کو کیا بنا دیا. ابھی حتیٰ صحیح کرسچن لوگ جو تھوڑا انصاف کے ساتھ آگے قرآن کو پڑھتے ہیں تو بعض لوگ دیکھا گریا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. خود یہ دیکھا ہے کہ واقعاً یہ جو جناب عیسیٰ پیش کیا ہے قرآن نے، وہ جناب عیسیٰ بہت ہی عظیم ہے اس عیسیٰ سے کہ جو وہاں پیش کیا. اگر وہ اگرچہ خدا کے بیٹا بنا کے پیش کیا گیا ہے، لیکن اس عیسیٰ سے، وہ عیسیٰ کے جو قرآن میں پیش کیا گیا، بہت عظیم ہے. تو قرآنی کلچر نے اور قرآن نے آ کر انبیاء کی حرمت کی حفاظت کی ہے، اور انبیاء کی حفاظت، ان کے دین کی بھی حفاظت کی ہے. خوب ایک مسئلہ یہ تھا، میں نے بریکٹ میں مختصر طور پہ یہ عرض کیا. خوب بس یہ ہوا کہ اب آخری مذہب جو آیا اللہ کی طرف سے وہ اسلام آیا ہے، جو ایک کمپلیٹ کامل نسخہ ہے بشریت کی نجات کا. اس کے پہلے بھی آئے تھے ایک خاص زمانے کے لیے اور خاص مکان کے لیے، لیکن اسلام، رسول اللہ کو کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. یہ رحمت، یہ نسخہ رحمت ہے، رحمت کے ساتھ آیا. جیسے ڈاکٹر نسخہ دیتا ہے کہ اس نسخے کے مطابق علاج کا علاج ہوگا، خوب ممکن ایک نسخہ ایک زمانے میں کام آئے، دوسرے زمانے میں چینج کرنا پڑے. لیکن اسلام ایک ایسا، جیسے پہلے ادیان تھے، لیکن اسلام ایک ایسا نسخہ بن کے آیا ہے رحمت کے ساتھ، کہ جو قیامت تک کے انسان کی تمام مشکلات کو حل پیش کر رہا ہے. واقعاً اس قرآن میں تمام, ابھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ابھی ہم ان تمام قرآن کے باریکیوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں, اور اس سسٹم تک, چونکہ قرآن کو ہم نے زیادہ ثواب کے لیے پڑھا ہے, زیادہ جو ہے
بالکل
اجر لینے کے
اجر
لیے
لینے
پڑھا
کے
ہے, لیکن
لیے.
قرآن کو زندگی کے لیے, زندگی کے نظام کے لیے اور زندگی کے سسٹم کے لیے کم پڑھا گیا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ایک بہت ہی عظیم جو کارنامہ پیش کیا, وہ یہ پیش کیا کہ قرآن کے نظام کو متعارف کرایا ہے, انسانی عملی زندگی کے لیے آ کر نظام متعارف کرایا ہے. تو یہ ابھی اور آگے بڑھنا, یہ نہیں کہ ابھی ہم کامل مرحلے تک پہنچ گئے, ابھی اس کو اور آگے بڑھنا, اور قرآن ایک جامع طور پر جو ہے قرآن معاشرے کے لیے, یہ چیز جو اسلام کی بقا اور اسلام کی جاویدانگی کا راز بنتی ہے, اسی میں, اسی جامع مذہب میں ایک حصہ کیا ہے, اسلام کا فقہی نظام, کہ جہاں پر اس فقہی نظام میں اجتہاد کا نظام سامنے آتا ہے. چونکہ فقہی نظام کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد ہو, اگر اجتہاد نہیں ہو تو بہت ہی محدود ہوتا چلا جائے گا. جیسے ابھی ایک زمانے میں, چونکہ اہل سنت, برادران اہل سنت میں اجتہاد پہلے زمانے میں تھا, اور بہت زیادہ اجتہاد تھا, اور بعض وہی جس کے پہلے بحث میں عرض کیا کہ بعض ایسے طریقے استفادہ کیے جاتے تھے کہ جو اجتہاد بھی رائے والے تھے, جو ہمارے یہاں جائز اجتہاد نہیں سمجھا جاتا, لیکن اس بنیاد پر اتنا اختلاف پیدا ہوا, اتنا اختلاف پیدا ہوا کہ بعد میں کہا گیا کہ نہیں, اب کوئی کسی کو حق نہیں ہے مجتہد بننے کا. اور چار, یعنی اس زمانے میں کئی مجتہدین تھے, لیکن سارے مجتہدین میں سے صرف چار لوگوں کا انتخاب کیا گیا کہ اب انہی کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا ہے. ابھی جو ہے اہل سنت کی دنیا میں بھی, علماء میں اور دانشگاہوں میں, مثلا الازہر یونیورسٹی اور دوسری جگہوں پر, اس کی بحث بہت شدت سے چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہے, تھوڑا بہت کوشش بھی ہو گئی ہے, اجتہاد کرنے لگے ہیں کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر جو ہے ہم مسائل کو, دنیا کے مسائل کو حل
نہیں
کر سکتے. البتہ شیعہ اس میدان میں بہت ہی الحمدللہ آگے بڑھ چکے ہیں, اور اجتہاد کے ذریعے سے احکام, وہ احکام کی جو ائمہ کی طرف سے اور اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکام بیان کیے گئے تھے, ان احکام میں جو فارمولے اور قوانین بیان کیے, ان کو زمانے کے ساتھ ساتھ, یعنی کیوں دین باقی رہ سکتا ہے اگر ایک دین ایسا ہو کہ زندگی میں نئے مسائل پیدا ہوں, ہم کہیں کہ ہم دیندار ہیں, ہم اس مسئلے کے جواب چاہتے ہیں, دین کا جواب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے, تو یہ دین کیسے جاویدان ہو سکتا ہے؟ دین کے جاویدانگی کا مطلب یہ تو صرف نہیں کہ قرآن پڑھتے رہے, ثواب لیتے رہے, جاویدان ہے. جاویدانگی کا مطلب یہ کہ انسان کی زندگی کے, چونکہ دین آتا ہے انسان کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, دین کے جاویدان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک, جب تک انسان باقی ہے اور جب تک انسان کی زندگی کے مسائل باقی ہیں, جس طرح کا بھی مسئلہ انسان کی زندگی میں پیش آئے, دین آ کر اس کا راہ حل پیش کرے.
صحیح صحیح. آج کل تو آئے دن سینکڑوں مسائل کھڑے ہوتے ہیں,
چونکہ اتنی شدت سے سفر جاری, یعنی دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور انسان اتنی تیزی سے سفر کر رہا ہے کہ جو سفر پہلے زمانے میں کئی کئی سو سالوں میں طے ہوتا تھا, ابھی 10 سال میں, 5 سال میں, یعنی
بالکل
اس زمانے میں تیز ہو رہا ہے. خوب, بس مسائل بھی جدید پیدا ہو رہے ہیں, مسائل بھی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ مسائل اسی وقت جو ہے جواب پا سکتے ہیں کہ جب ایک دین کے پاس ایک ایسا سسٹم موجود ہو کہ جو آ کر, یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بنا کر, اپنے دل سے بنا کر, جیسے یہودی لوگ کیا کرتے تھے, جیسے بعض جو ہے علماء مسلمان, علماء میں جو جس کو شیعہ جائز نہیں جانتے, جو قیاس کی بنیاد پہ کرتے تھے, نہیں بلکہ صحیح اصولوں کی بنیاد پر روزانہ کے, روزمرہ کے مسائل کا دین کے پاس جواب موجود ہو, اپنی طرف سے موجود نہ ہو بلکہ دینی الہی قوانین اور فارمولوں کی بنیاد پر موجود ہو.
بالکل,
یہ چیز باعث بنتی جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ دین کو زندگی کے مسائل سے جوڑتے ہوئے اور زندگی کے مسائل کے ساتھ لے کے آگے بڑھتا رہا ہے, اور ایک طرح سے اس طرح جاویدانگی کا راز اس میں پوشیدہ ہے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ایک طرح سے دیکھا جائے تو اجتہاد کا بھی ایک اہم کردار ہے اس کی,
جی بہت ہی عظیم کردار اجتہاد کو خود بنتا ہے,
اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے.
جی ہاں, یعنی اگر اس کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر وہی, یعنی بہت قدیم زمانے ہم کو پلٹ جانا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہزاروں مسئلے کے جواب ہوں گے لیکن کئی ہزار مسئلوں کے جواب نہیں ہوں گے, اگر ہم اجتہاد ہمارے پاس نہیں ہوگا اور ان فارمولوں سے اگر ہم صحیح طریقے سے نتائج نہیں لے سکیں گے, تو ہمارے پاس مثلاً 4000 مسئلے کے جواب موجود ہے لیکن آئندہ 10000 مسئلے ایسے آنے والے ہیں کہ جن کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ جواب کب ہوگا؟ یہ صرف جواب ہونے کا ذریعہ صرف ایک ہے, یہ کہ اجتہاد کے ذریعے سے, یعنی ان فارمولوں اور قانون کی بنیاد پر جو آئمہ کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں, اس کی بنیاد پر اجتہاد ہوتا رہے اور دین کا حکم ہمیں ملتا رہے, نہ کہ اپنی طرف سے حکم ملتا رہے.
بہت بہت شکریہ جناب, اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر خدمت. ناظرین کرام, اجتہاد کا کیا رول اور نقش ہے, اسلام کی جاودانگی میں. اس اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جناب اختر عباس جون صاحب کے ملائے. یہاں پہ وقت ہو چلا ہے بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں.
خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے, مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں, کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے.
ناظرین کرام, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے, آئیے ہمارا ساتھ دیجئے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, یہ تو اجتہاد کا کردار آپ نے یہاں پہ واضح کیا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے. اگر اجتہاد نہ ہو تو پوری طرح سے یہ جاودانگی ہمارے دین کی جو ہے آشکار نہیں ہو سکتی, اور یہ دین جاودانگی جو ہم اس کے قائل ہیں وہ پھر صحیح طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا بیان نہیں کر سکیں گے. ایک اہم مسئلہ ہے, جب یہ اجتہاد کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا ایک اہم نقش ہے اسلام میں, تو جو مجتہد بنتا ہے اجتہاد کرنے کے ذریعے سے, جب وہ مجتہد بن جاتا ہے اور پھر ان سارے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کرتا ہے, جو نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے, اس کی طرف کچھ اشارہ کیجیے.
جی, ایک اہم سوال کے طور پر یہ ہے کہ کیا نقش ادا کرتا ہے مجتہد, کیا ذمہ داریاں ہیں. یہاں پر ہماری جو گفتگو ابھی چل رہی ہے وہ ساری گفتگو جو ہے اجتہاد در فقہ, یعنی فقہی اجتہاد کی گفتگو چل رہی ہے, کہ البتہ ابھی اس مسئلے کو اور توسعہ دیا جا سکتا ہے اور وسیع کیا جا سکتا ہے, کہ جس طریقے سے فقہ پر اتنا کام, جیسے میں نے اس کے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ صرف ایک حدیث پر جو ہے وہ اگر صرف ریپیٹیشن کو ہٹا دیا جائے تب بھی 40 جلدیں کتاب بنتی ہیں, جیسا آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا. خوب, اسی طریقے سے اجتہاد دیگر مسائل میں, تفسیر میں بھی بہت اہم عظیم اجتہاد کی ضرورت ہے, اخلاقیات میں بہت عظیم اجتہاد کی ضرورت ہے, دین کے سماجی مسائل میں بہت اہم اجتہاد کی ضرورت ہے. الحمدللہ انقلاب کے بعد اس فیلڈ میں قدم بڑھائے جا رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے, لیکن ابھی بہت آگے بڑھنا ہے. یعنی جب جیسے فقہی حدیثوں میں اتنی زیادہ کوشش کی گئی, اتنے عظیم نتائج تک انسان پہنچا ہے, اسی طریقے سے فقہ سے زیادہ اور دیگر موضوعات پر حدیثیں ہیں, اجتماعی حدیثیں ہیں, خانوادگی حدیثیں ہیں, زندگی کے مسائل کی حدیثیں ہیں, گھریلو مسائل کی حدیثیں ہیں, اخلاقی مسائل کی حدیثیں ہیں, ان سب میں بھی بہت عظیم مجتہدین کی ضرورت, مفسرین, تفسیر کرنے والے, تفسیر میں بھی عظیم اجتہاد, اور اجتہاد سے مراد وہ نہیں کہ اپنی رائے کوئی پیش کرنا, یعنی کوشش کرنا, یعنی انتہائی کوشش کر کے صحیح اسلامی نتیجے تک پہنچنا. خوب, جہاں تک مجتہدین کی جو کردار ہے, جو ان کا نقش ہے, جو آپ نے پوچھا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں, دیکھیں ایک جو ہے ہمارے پاس جو روایتیں موجود ہیں, بہت خوبصورت روایتیں موجود ہیں ان کی, جس میں کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء یا العلماء امناء الرسل, علماء جو ہیں رسولوں کے امین ہیں. رسول کے امین یعنی کیا, ان کی جائیداد اور گھر کے امین نہیں, بلکہ ان کی اصل جو ان کا اصلی پیغام تھا اس کے امین ہیں,
جو ان کی اصلی
ہے, ان کی اصلی جو وراثت ہے اس وراثت کے امین ہیں, وارث ہیں, صحیح پوچھے وارث ہیں. خوب, وارث کو کیا کرنا ہے, وارث کو وہی کام کرنا ہے کہ جو رسول کا کام تھا. بالکل, یہ جو رسول اللہ کے امین ہیں اور انبیاء کے امین ہیں, ان کو کیا کرنا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کی ذمہ داریاں وہی ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کی ذمہ داریاں تھیں. یعنی ایک پہلی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو لوگوں پہلی بڑی ذمہ داری دین کو خالص شکل میں محفوظ رکھنا.
صحیح,
چونکہ دین کو ہمیشہ خطرہ ہے.
بالکل,
بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں, اچھی باتیں ان کی کون قبول کرے گا, اس کو دین کی شکل میں بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. انحراف کہاں پیدا ہوتا ہے, دین میں انحراف وہیں پیدا ہوتا ہے, دین میں تحریف وہیں پیدا ہوتی ہے جب لوگ اپنی حتی پسندیدہ باتوں کو, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آ کر عمدن دین کو تباہ کرنے کے لیے شرارت میں تحریف کرتے ہیں, باطل چیزیں داخل کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جان کے نہیں کرتے لیکن ان کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, اگر وہ خود بیان کریں کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں, وہ دین کا حصہ بناتے ہیں, وہ امام کی حدیث بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال الصادق علیہ السلام، وہ کہتے ہیں قال علی علیہ السلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ نے فرمایا. بات اچھی ہے، یہ اچھی بات ان سے کوئی نہیں سنے گا تو وہ کہیں گے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ فلاں امام نے فرمایا. تو انبیاء کا بھی اور ائمہ کا بھی ایک اہم کام تھا کہ دین کو حقیقی شکل میں باقی رکھنا. سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی، فقہا کی بھی یہی ہوتی ہے، مجتہدین کی، وہ آ کر دین کو صحیح شکل میں. وہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بار بار جس کی تاکید کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں امام نے بار بار یہ جملہ تقریباً 21 مرتبہ یہ جملے کو استعمال کیا، اسلام ناب محمدی. شروع میں یہ جملہ اتنا نہیں استعمال کیا ہے، اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں اور خاص کر آخری سال میں امام نے بار بار اپنی تقریروں میں جملہ استعمال کیا کہ اسلام ناب محمدی. انسانی مشکل کا راہ حل کیا ہے، اسلامی دنیا کا راہ حل کیا ہے، وہ اسلام نہیں راہ حل ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے، بلکہ وہ اسلام راہ حل ہے جو رسول اللہ کا اسلام ہے، اور وہ خالص ناب، ناب یعنی وہی خالص اسلام،
اسلام
رسول اللہ کا خالص اسلام. بس علماء کی ایک بڑی ذمہ داری مجتہدین کی ہے کہ رسول اللہ کے اس خالص اسلام کو ہمارے سامنے اور سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے لیے بہت زحمتیں کی ہیں. واقعی جو ہمارے بزرگ علماء کے نام آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آ کر ایک کتاب کافی کے نام پہ لکھ دیا، ایسے بیٹھ کے جو کتابیں جمع کر کے اس میں سے لکھ دیا. 20 سال تک سفر کیا، اس زمانے میں سفر جہاں پر کھچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر، گرمی میں، ٹھنڈک میں، راستے کی مشقتیں، ڈر، خوف، حملہ، ان ساری زحمتوں کو برداشت کر 20 سال سے زیادہ سفر کر کے آئمہ علیہ السلام کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو جمع کر کے پھر ایک کافی کتاب، کافی اصول، کافی فروع، کافی روضۃ الکافی بن کر سامنے آتی ہے. خوب یہ وراثت انہوں نے ادا کی ہے، اس کے لیے زحمتیں کی ہیں. شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، یہ ارکان مذہب تشیع، ارکان دین ہے جنہوں نے آ کر حفاظت کی ہے، اور یہ ذمہ داری ابھی تک باقی ہے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ نے آ کر کیا کیا، وہی اصل اسلام ناب محمدی کو پیش کرنے کے لیے جو بزرگان نے جمع کیا تھا، اس کو ایک جامع شکل میں آ کر پیش کیا. تو ایک کام یہ ہوتا ہے خوب، اب اسی سے جو ہے پیش کرنا، پیش کرنے کے بعد کیا ہے، یعنی بچانا، بچانے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یعنی پہلے ایک حفظ کرنا، حفظ کرنے کے بعد اس کو ایک صحیح شکل میں پیش کرنا. ایک شکل پیش کرنے کی یہ تھی کہ لوگ آ کر حدیث سنا دیں، لوگ آ کر ایک مطلب بتا دیں، ممبر پہ جا کے ایک تقریر کر دیں، درس اخلاق دے دیں، مسجد میں آ کر کچھ باتیں کر دیں. ایک پیش کرنا یہ ہے، ایک پیش کرنا یہ کہ نہیں، اس کو پورا نظام بنا کر، پورا سسٹم بنا کر زندگی کے تمام مسائل کا حل کے طور پر پیش کرنا، جیسے کہ الحمدللہ انقلاب کے ذریعے بات جو ہے پیش آئی، اور ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام کو، جہاں آرزو تھی، پہلے زمانے کے لوگوں کو آرزو تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اسلام ضابط حیات ہے، لیکن ضابط حیات کہاں پر ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا تھا لوگوں کو، لیکن ابھی ہم کہہ سکتے ہیں ہاں واقعی اسلام زندگی کا دین ہے، اور زندگی کے دین کے طور پر جو پیش کیا جا رہا ہے. البتہ خوب ابھی یہ سفر بہت طولانی ہے، یہ سفر جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ سفر جا کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے مل جائے.
حضور، اگرچہ اس حوالے سے سوالات بہت ہیں، لیکن ایک اہم سوال ہے، ایک شبہ کے طور پہ اس کو مطرح کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجتہد جانتا ہے وہ ہمیں بھی بیان کرے. مثلا اگر ہم کسی مسئلے میں اس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو اس حکم تک پہنچا ہے، اس حکم کے اسرار و رموز وہ ہمیں بتائیں،
دلیلیں کیا ہیں
اس کی، کن دلیلوں سے وہ پہنچا ہے، تاکہ وہ بھی. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی جو مسئلہ جانتا ہے وہ اس مسئلے کی دلیل بھی جانے، یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے؟
اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، جاننا چاہتا ہے تو جانے. میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا کہ جاننے پر یہاں کوئی
پابندی نہیں ہے، بالکل
نہیں ہے. لیکن خوب کیوں نہیں جانتا ہے، اس کی وجوہات وہ میں آپ ایک چند جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ میں نے خود بھی ایک کلپ سنی، یعنی مجھے خود ابھی شاید جلدی ایک کلپ سننے کو ملی، جس میں کہا کہ ایک اعتراض یہ کہ آخر مجتہد جب اجتہاد کر رہا ہوتا ہے کن دلیلوں سے یہ فتویٰ دے رہا ہے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. خوب فتویٰ جا کے جانے، کسی نے منع نہیں کیا ہے. اتنی ساری کتابیں موجود ہیں جہاں پر ہر مجتہد کے فتوے کی دلیل موجود ہے. پھر اس کے بعد درس ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ قم میں، ابھی یہ پروگرام یہاں قم میں ہو رہا ہے، قم میں صبح 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک درس ہوتا رہتا ہے، اجتہاد کا درس.
بالکل
کہیں بند کمرے میں نہیں ہوتا، حرم میں، مسجد اعظم میں 2500 لوگ بیٹھ کے درس سن رہے ہوتے ہیں، بعض درس میں ہوتے ہیں. کسی کے لیے منع نہیں کہ آپ درس میں شرکت نہیں کر سکتے، کسی کارڈ نہیں دیکھا جاتا. پھر سارے درس اب یہ سائٹ پہ موجود ہیں، سارے درس جتنے بھی ہوتے ہیں، نجف کے درس سائٹ میں موجود ہیں، سیریا کے در سائڈ میں ہوتا ہے, افغانستان ہوتا ہے, بعض دوسرے ملکوں کے, شاید پاکستان کے بعض در سائٹوں میں سب موجود ہیں. دوسرے یہ کہ پرانے زمانے کے تمام مجتہدین کے دلیلوں کو جانتے ہیں, مثلا صاحب جواہر کی 44 جلدیں کتاب ہے. اب یہ تو نہیں کیا ایک اجتہاد ایک فتوے کی دلیل کے طور پر ایک صفحہ پکڑا دے آپ یہ لیجیے یہ دلیل ہے. ایک فتوے کی دلیل ایک صفحہ نہیں ہوا کرتا, ممکن ایک فتوے کی دلیل کے لیے آپ کو
ایک جلد
پڑھنی, ہاں ایک جلد پڑھنی پڑے, آدھی جلد پڑھنی پڑے, 50 صفحے پڑھنے پڑے. آگے پڑھیں ساری کتابیں ہماری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں دلیل کے طور پر. صاحب جواہر نے اگر بہترین کتاب جو ہماری اللہ تعالیٰ, بہت ساری کتابیں ہیں, کشف اللسام ہے, مدارک الاحکام ہے, حدائق ہے, اتنی ساری بہت ساری کتابیں ہیں, شہید اول کی کتابیں ہیں, شہید ثانی کی کتنی ساری کتابیں ہیں, مسالک الافہام, کیا خوب بہترین کتاب کے طور پر مثلا شہید صاحب جواہر کتاب جو ہے جواہر الکلام, 44 جلدوں میں آ کر تمام فتاوے جو دیے ان فتاوے کی دلیل. لیکن انسان کے پاس صلاحیت ہوگی اگر اس کو سمجھ سکے, یہ نہیں کہ اگر عوام کے سامنے کھڑا ہو کر عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کہے کہ جو بھی فتوا دے اس کی دلیل ہم جاننا, خوب جاننا چاہتے تو آئیں, جاننے کا طریقہ ہے کہ آئے حوزے میں ان مقدمات کو پڑھیں تاکہ ان دلیلوں کو سمجھ سکیں. یہ دلیلیں ایک صفحے کی دلیلیں نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا فوراً سمجھ جائیں گے. ان دلیلوں کو سمجھنے کے لیے مقدمات طے کر لیں, خدا توفیق دے ہر انسان کو, خدا توفیق دے, کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے. اگر کوئی جاننا چاہتا تو بہت اچھا ہے, کسی میں یہ شوق پیدا ہوا تو آئے وہ حوزے میں مقدمات کو طے کرے. مقدمات کو طے کر کے ساری لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں, سارے دروس کھلے ہوئے ہیں, ساری سائٹیں کھلی ہوئی ہیں. کسی سائٹ پر جو ہے وہ کوڈ ورڈ کوڈ نہیں پڑا ہوا ہے کہ انسان کو رکاوٹ ہو, آئے وہ مجتہد کے دلیلوں کی بھی سنیں, ان کے فتووں کی بھی سنیں.
وہاں پہ سائٹوں میں یہ بھی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں پہ اپنے کمنٹس اور
ہاں کمنٹس بھی دے سکتا ہے, سوالات بھی پوچھ سکتا ہے, سب کے سوالات بھی موجود ہیں,
ہر طرح کی گنجائش ہے.
لیکن اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ جیسے فتوا لکھتے ہیں, جیسے سوال کرتے ہیں نا کہ اس یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کے جواب میں فتوا دیجیے, فتوا تو ایک لائن میں آ جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ وہ کہے کہ اس فتوے کی دلیل دیجیے, وہ دلیل بھی جو ہے ایک پیج میں آ جائے گی, ایک پیج میں دلیل نہیں آئے گی. اس ایک دلیل ممکن ہے 20 پیج میں آئے, ممکن ہے 50 پیج میں اس کی دلیل آئے, ممکن ہے 10 پیج میں آئے. دوسرے کی یہ دلیل جو آ بھی جائے گی اس کو ہم سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے, آپ سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے, وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو تاکہ انسان واقعی اچھا ہے, بہت اچھا ہے. چونکہ دلیل جب سنے گا جا کے آئمہ کی روایت پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اس میں بہت
جس طرح سے آپ نے مراحل اس کے مختلف بیان کیے کہ ایک مجتہد کو گزارنے پڑتے تو ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی اتنے علوم کو سمجھنا ضروری ہے. ان شاء اللہ
خدا توفیق دے, جو یہ جاننا چاہتا ہے, جس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے, جس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے, خدا اس کو یہ بھی توفیق دے کہ ان مراحل کو طے کرے اور سیکھے.
بہت بہت شکریہ جون صاحب, بہت ہی اچھے مطالب تھے, وقت میں گنجائش نہیں ہے, یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام, بہت ہی اہم اور مفید گفتگو رہی آج علی جناح مولانا اختر عباس جون صاحب کے قبلہ کے ساتھ. اسلام کی جاودانگی میں اجتہاد کا کردار, اور اس حوالے سے آپ نے اس کی اہمیت کے حوالے سے یہاں پہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے, اور اسی طرح سے جو اجتہاد کے مراحل کو طے کر کے مجتہد بن جاتا ہے اس کی ذمہ داریوں کو بھی پیش کیا کہ وہ خالص دین کو بچائے, اور سب سے بڑا ہنر اس مجتہد کا یہ ہوتا ہے کہ اس دین کو صحیح طریقے سے پیش کرے, جو کہ انقلاب اسلامی کی صورت میں امام راحل رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے پیش کیا ہے. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں, التماس دعا.